من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإكرمه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسول خدا کے سلسلے میں موجودہ سال کی دسویں اور مجموعی اعتبار سے 75ویں تقریر ہے. جنگ بدر کے بعد کے حالات بیان ہو رہے تھے. گزشتہ تقریر میں سن 2 ہجری کے آخری مہینے یعنی ماہ ذوالحج کا بیان ہو رہا تھا اور اختتام اس منزل پر ہوا تھا کہ سن 2 ہجری کا ماہ ذوالحج اس اعتبار سے سیرت رسول میں ایک انتہائی اہم مہینہ قرار پایا کہ اس سال اور اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے اپنی اس بیٹی کی شادی کی جسے رسالت کا ایک جز قرار دیا اور بار بار جس کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو من قبضی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جیسے امام مظلوم کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ منیت کی منزل پر فائز تھے، وہی لفظ منی امام حسین سے پہلے شہزادی کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا، فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا جز. اور یہ جز رسالت امامت کے سپرد کیا گیا سن 2 ہجری کے ماہ ذوالحج میں. اب اس مناسبت سے جو فضائل ہو سکتے ہیں وہ محافل کا عنوان ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ سیرت رسول اس شادی کے حوالے سے پیغمبر نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا، ہمارے اتباع کے لیے کون سا راستہ واضح کیا، ہمیں شادی کے حوالے سے پیغمبر کی پیروی کس طرح کرنا ہے. بہت زیادہ تفصیلات کا نہ یہ موقع ہے نہ فی الحال ضرورت، کیونکہ اصل میں یہ عنوان شہزادی کی زندگی کے حالات میں بیان ہوتا ہے، لیکن جو پچھلی دفعہ نامکمل بات رہ گئی تھی اسے مکمل کرتے ہوئے کہ 4 باتوں کا بیان پچھلی دفعہ آ گیا تھا. اس شادی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی لڑکی شادی کے قابل ہو اس کی شادی کر دینا، یہ بھی اسلام میں مکروہ کہ ابھی لڑکی کی عمر شادی کی نہیں ہے اور اسے رخصت کر دیا جائے، اور یہ بھی اسلام میں کراہیت رکھتا کہ شادی کی عمر آ گئی ہے اور بغیر کسی سبب کے بیٹی کو بٹھایا جائے. جیسے ہی شہزادی کی عمر کے 9 سال پورے ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہجری جو ہے بالکل 9 سال پورے ہو گئے اسلامی حساب سے. جماعت الثانی کی 20 تاریخ کو شہزادی کی ولادت، تو 20 جماعت الثانی سن 2 ہجری کو شہزادی کی عمر کے 20 سال ہوئے. اسی لیے بعض روایتوں میں تو یہ کہ جماعت الثانی میں 9 سال پورے ہوئے اور رجب میں شادی ہو گئی. ہاں، رخصتی بہرحال ذوالحج میں ہوئی. دوسرا پیغام یہ آیا تھا کہ کم سے کم مہر، اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ 500 درہم جو آج کل کے حساب سے 1250 گرام چاندی کی قیمت بنتے ہیں. اور یہ وہی مہر کہ اگر آج کوئی انسان اس طرح سے شادی کرے کہ میں شادی کرتا ہوں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر اور اس کے بعد مہر کا تذکرہ نہ کرے، تو یہ جملہ کہ میں سنت رسول پہ شادی کر رہا ہوں خود بخود اس کے مہر کو 500 درہم کا بنا دیتا. یعنی 113 تولے چاندی کی قیمت یا 1250 گرام چاندی کی قیمت. تیسری چیز یہ تھی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آسمانوں میں پروردگار عالم کر چکا، تو پتا ہے کہ یہ رشتہ، یہ شادی کس سے ہوئی، لیکن جو رشتہ بھی آیا فاطمہ کے سامنے ضرور پیش کیا گیا، جس سے فاطمہ نے ناگواری ظاہر کی اسے رد کیا، اور جس سے فاطمہ نے اظہار رضا مندی کیا اس سے پیغمبر نے اللہ اکبر پڑھا. اور چوتھی اور آخری چیز جو بیان ہو رہی تھی اور وقت تقریر ختم ہو گیا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا جو سامان تیار کیا وہ اتنا مختصر ہے کہ ہر انسان کی آنکھ کھل جانا چاہیے. اور یہ اس بیٹی کا جہیز جسے پیغمبر منی کہہ رہے ہیں، کسی باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت رسول کو اپنی بیٹی فاطمہ سے، لیکن اس تمام پر محبت کے باوجود اس کا اظہار مال و دولت کی صورت میں نہیں ہو رہا، اس کا نام محبت نہیں. محبت اس قلبی رشتے کا نام جو پوری سیرت فاطمہ میں آپ کو نظر آئے گا. شریعت کا حکم دیکھنا پڑتا، وہ مختصر سا جہیز آپ کو یاد ہوگا جو فاطمہ کو دیا گیا. فقط 16 چیزیں، 4 لباس، لباس بھی نہیں، جسم کے پہننے یا اوڑھنے والی 4 چیزیں، 1 لباس، 51 جوڑے نہیں، 101 جوڑے نہیں جو ہمارے یہاں رائج. نمبر 2 1 برقع، یہ اتنا چھوٹا کہ اگر سر پہ ڈالا جائے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالا جائے تو سر کھل جاتا. چنانچہ تیسری چیز ایک رومال جو سر کو چھپانے کے کام آئے، اور چوتھی چیز گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پہ لٹکانے کے لیے پردہ. کھڑکیاں تو ہوتی ہی نہیں تھی، ایک ہی دروازہ تھا اس کے لیے پردہ. 4 چیزیں دی گئی لباس کے نام سے، 4 چیزیں دی گئیں. عجیب بات یہ ہے کہ 4 میں سے 3 چیز کا تعلق پردے سے، برقع سر کو چھپانے کا رومال اور دروازے پہ لٹکانے والا پردہ. پیغمبر اپنی بیٹی کو صرف 1 جوڑا دے کے رخصت کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں 3 چیزیں وہ دے رہے ہیں جس کا تعلق حجاب سے. فاطمہ جیسی بیٹی کے حجاب کا اتنا خیال، ہمارے اور آپ کے یہاں کیا کیفیت و حالت. فرنیچر کے نام سے صرف 4 چیزیں، صرف 4 چیزیں، 1 پلنگ، 1 زمین پہ بچھانے کی چٹائی، 2 چادریں اور 4 تکیے. بس گھرداری کا سامان فقط 2 چیزیں، 1 مشک اور 1 چکی. یہ 10 چیزیں ہوں، 5 برتن، 1 مٹی کا گھڑا، 2 ایک لوٹا، 3 دودھ رکھنے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا برتن، 4 کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا بنا ہوا برتن، اور 5 چھوٹے چھوٹے چند گلاس یا پیالے دودھ، اور زیور فقط 1 یعنی چاندی کا ہار، وہ بھی رسول نے نہیں خریدا بلکہ خدیجہ طاہرہ کو. تمام مال میں سے بچا ہوا ایک ہار رہ گیا تھا جو خدیجہ کی بیٹی کو دے دیا گیا. اچھا باقی جو ہے یہ 15 چیزیں، 4 لباس، 4 فرنیچر، 8 گھرداری کی 2 چیزیں، 10، 5 برتن، 15 اور 1 ہار. ہار کو چھوڑ کے باقی 15 چیزیں وہ بھی رسول نے خود نہیں خریدی، اسی مہر سے ان چیزوں کو خریدا جو علی سے لیا تھا. نکاح سے پہلے علی سے مہر لے لیا، اسی مہر سے سامان خرید کے دیا گیا. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو فقط 1 ہار دیا بس، اور باقی جتنا سامان ہے وہ بھی علی ہی کے پیسے سے خرید کے فاطمہ کو دیا گیا. بلکہ علی کا نہیں، مہر تھا اس لیے وہ فاطمہ کا مال بن گیا، شہزادی ہی کے پیسے سے شہزادی کا جہیز تیار کیا گیا، اور وہ بھی اتنا مختصر. یہ ہے سنت رسول، یہ ہے طریقہ رسالت، یہ ہے نکاح کا طریقہ. اب تاریخ بتاتی، دیکھیے یہی موضوع اتنا طویل ہو سکتا کہ ایک نہیں کئی تقاریر اس میں ختم ہو جائیں اور بات پھر بھی مکمل نہ ہو. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجالس میں آپ جہیز فاطمہ کے حوالے سے نصیحت کی باتیں سنتے، چنانچہ میرا فی الحال کی موضوع نہیں، میں بات کو دلانی کرتا جاؤں تو لوگوں کی وہ شکایت بھی میرے سامنے آتی کہ کہاں ایک تقریر میں لوگ سیرت رسول کو بیان کر دیتے ہیں، آج 75 تقریر چل رہی اور ابھی آدھے حالات آپ کے سامنے آئے، تو مجھے خود بھی اپنے آپ کو روکنا پڑ رہا. یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ آج رسول خدا کی سیرت پر اگر ہماری 75 تقریر، تو وہ بھی اس حالت میں کہ جب ہر موضوع کو ہم نے مختصر کیا. اگر ہم تفصیل میں جاتے
وہ ابھی 75 تقریروں میں رسول کی زندگی کے شروع کے حالات بیان ہو رہے ہوتے، مختصر کرنے کے بعد یہ 75 تقریریں ہوئیں، تو جہیز کا بیان آپ نے ایک مرتبہ پھر سنا، یہ تفصیل پچھلی دفعہ آئی تھی، پھر آپ نے سنا اس بیان کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سید کائنات، سیدہ کائنات کو جو جہیز دے رہا وہ کتنا مختصر. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ باپ کو بیٹی سے محبت نہیں، محبت تو ایسی کہ پیغمبر اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی چیزیں توڑ کے دی جائیں. محبت جس چیز کا نام ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی. شادی ہو گئی، ایک روایت ہے کہ یہ شادی رجب میں ہوئی، ایک روایت ہے کہ شادی ذی‌القعدہ میں ہوئی. ذی‌الحج کا مہینہ آ گیا، اب اصرار بڑھا کے رخصتی ہونا چاہیے. جب روایتوں میں یہ بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد ولیمے کا انتظام کیا گیا، دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے ولیمہ، ایک ہے رخصتی کے بعد، لیکن زیادہ معتبر وہی روایت ہے جو رخصتی کے بعد ولیمے کو بتا رہی، تو اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس کی باری ابھی نہیں آئی. ذی‌القعدہ کے مہینے میں شادی ہو گئی، ذی‌الحج کے مہینے میں اب رخصتی کا موقع آیا. تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، مقام فاطمہ تمام مدینے والوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو بتانا. چنانچہ فاطمہ کا جہیز بہت ہی سادہ، فاطمہ کا نکاح بہت ہی سادہ طریقے سے، لیکن رخصتی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی. مقام فاطمہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا. روایت یہ کہ خاندان کی بعض عورتوں پیغمبر اسلام تک یہ خواہش پہنچائی کہ اگر فاطمہ کی ماں زندہ ہوتی تو نکاح کے بعد رخصتی میں اتنی تاخیر نہ ہوتی، کاش خدیجہ طاہرہ آج ہوتی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا؟ کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. یہ ذی‌الحج کے مہینے کی بات ہے، یعنی نکاح کے 15 یا 16 دن کے بعد. ادھر مولا کائنات بھی اپنی یہ خواہش رسول تک پہنچا چکے ہیں، چنانچہ پیغمبر نے رخصتی کا اہتمام کیا اور ایک مرتبہ خاندان کی ان عورتوں سے کہا کہ فاطمہ کو تیار کرا کے میرے پاس لاؤ. وہی پیراہن پہن کے جو باپ خاص موقع کے لیے خریدا، ایک ہی تو لباس خریدا، فاطمہ کو لایا جا رہا، باپ کے پاس آ رہی. شرم و حیا کی وجہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیغمبر کے پاس پہنچی. پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھ، باپ کے قریب آئی، حیا اور شرم اور بڑھ گئے. ایک مرتبہ فاطمہ کے پاؤں میں لغزش ہوئی، باپ نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا اور اس کے بعد ایک دعا دی. اگر کہ یہ دعا معصوم اور معصومہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ پیغمبر ہر باپ اور ہر بیٹی کے رشتے کو واضح کر رہے ہیں کہ پروردگار فاطمہ کے قدموں کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ لغزش سے محفوظ فرما. یہ دعا کرنے کے بعد بیٹی کو سنبھالتے ہیں، اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ علی تم آ کے میرے دوسرے پہلو میں بیٹھو. پیغمبر درمیان میں، ایک طرف علی ایک طرف فاطمہ. اس کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کر رہا، یہ نصیحت پیغمبر جیسے باپ کو فاطمہ جیسی بیٹی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ایک سنت پیغمبر قائم کر رہے کہ باپ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز کا ڈھیروں سامان بھر دے، چاہے بعد میں اس کی وجہ سے ساری زندگی سسرال والوں سے لڑائی ہوتی رہے اور جھگڑا ہوتا رہے. نہیں، اصلی اگر محبت ہے باپ کو بیٹی سے تو دولت کی ضرورت نہیں. ایسی نصیحتیں کر کے اسے سسرال بھیجے کہ اس کی آئندہ زندگی سکون و آرام سے گزرے. اس وی سی آر کا، اس فریج کا، اس ٹیلی ویژن کا، اس فرنیچر کا، ان سو جوڑوں کا کیا فائدہ کہ 6 مہینے بھی سکون سے زندگی نہ گزرے اور شوہر بیوی میں، ساس اور بہو میں، نند و بھاوج میں اختلاف پیدا ہو جائیں. اصل جو چیز ہے باپ کی محبت کا مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کی آئندہ زندگی کا خیال کرے. مال و دولت کا مطلب تو یہ کہ معاشرے کے سامنے اپنا اسٹیٹس اور اپنا مقام بیان کرنا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں. بیٹی سے یہ محبت نہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اصلی محبت یہ کہ رخصتی کے وقت جو پیغمبر داماد اور بیٹی دونوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی فاطمہ، تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہہ گئے کہ پروردگار نے یہ فرمایا کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی گفو نہیں ہو سکتا تھا، فاطمہ کی کہیں شادی نہیں ہو سکتی. بہت وقت دو باتیں، منزلت فاطمہ آ گئی جو علی سن رہے ہیں، اور وہ جو ہر شادی کے لیے اہم ترین بات کہ بیوی کی نگاہ میں اپنے شوہر کی عزت، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، بیوی اپنے شوہر کی فضیلت مانے. جہاں شوہر کو حقارت سے دیکھا گیا وہیں سے سارے جھگڑے شروع ہو گئے. وہ باپ، وہ ماں، وہ بڑی بہنیں، خاندان کی وہ بزرگ خواتین جو باقاعدہ ٹریننگ دے کے اپنی بیٹی کو بھیجتی کہ کس طرح شوہر کو دبانا ہے اور کس طرح سسرال والوں پہ قابو پانا، وہ سیرت رسول کے بالکل برس جا رہی. پیغمبر رخصتی کے وقت جہیز پر اتنا زور نہیں دے رہے جتنا نصیحت کے اوپر، کہ یہ پروردگار نے کہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فاطمہ زہرا بخوبی آگاہ اور واقف ہے کہ علی کا مقام کیا اور میری منزلت کیا، لیکن ایک سنت قائم ہو رہی کہ شوہر کا احترام، شوہر کی فضیلت، شوہر کا مقام بیوی کو واضح کر کے دینا، اس کے بعد ہی آئندہ زندگی آرام سے گزرے گی. تو پہلا جملہ یہ کہا. اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا اور کہا کہ اے علی، نعمت زوجہ فاطمہ، جو دنیا کی بہترین بیوی ہے وہ فاطمہ ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اور پھر فاطمہ کو دیکھا، نعم البال علی، اجے دنیا کا بہترین شوہر ہو سکتا وہ علی ہے کہ جس کے گھر تم جا رہی. ان تمام نصیحتوں کا ایک مقصد، شوہر بھی اپنی بیوی سے محبت کرے اور اس کے احترام کا خیال کرے، اور اسی طرح بیوی کی بھی یہ ذمہ داری. پیغمبر نصیحتوں کے ذریعے اس کو واضح کر رہے ہیں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھا. دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سارے دنیاوی طریقے اختیار کرنے کے بعد بھی اصل معاملہ پروردگار کے ہاتھ میں، اور جو دعا کی طاقت ہے وہ کسی چیز کی طاقت نہیں. چنانچہ ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم ان ہاذہ بنتی احب الی من خلقی. پروردگارا، تو نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا اس میں سب سے زیادہ مجھے محبت اپنی اس بیٹی سے ہے. اللہم اللہم ان ہاذا علی احب الی من خلقی. اور پروردگارا، یہ جو علی ہے یہ بھی تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارا. اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگارا، انہیں ایک دوسرے کا دوست و مددگار بنا. یہ وہ نصیحت جو بیٹی اور داماد کو کی جا رہی، یہ وہ دعا ہے کہ جو مانگی جا رہی. یہ نہیں کہ میری بیٹی میرے داماد کا غالب آ جائے، یا یہ کہے کہ کوئی گھر والا کہ میرا بیٹا آنے والی بہو کے غالب آئے. نہیں، پروردگارا ان دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا. جب تک کہ مدد کا جذبہ نہ ہو کوئی گھرانہ نہیں چل سکتا. بہترین سے بہترین گھرانے میں شادی کی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ جہیز دیا جائے، سب بیکار. پیغمبر اسلام پہلے داماد کو اپنی بیٹی کی فضیلت بتا چکے، بیٹی کو اس کے شوہر کی فضیلت بتا چکے. اس کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ سارے دنیاوی طریقے اپنی جگہ، جب تک کہ خدا کی طرف سے تائید نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز کام نہیں آتی. یعنی دعا کی اہمیت کو ذہن میں رکھا جائے. آئیے، ہماری شادیوں اب سے چند سال پہلے تک کم سے کم نکاح اور نکاح کے بعد دعا، اس موقع پہ تقدس کا ایک ماحول ہوتا. لیکن جب سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی لانت آئی، کہ جہاں پہ ریکارڈنگ کی اہمیت دعا سے زیادہ بڑھ گئی، مجمع کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ کب دعا مانگی گئی اور کب نکاح ختم ہوا. اور پھر ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اب خاندانی جھگڑے بہت بڑھ گئے، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف طلاق کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے. برکتوں کو تو ہم خود رخصت کر رہے ہیں، وہ برکتیں جو پیغمبر علی اور فاطمہ کی شادی میں بھی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کم از کم میرا اپنا تو اعتقاد ہے کہ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تو علی کے گھر سے زیادہ برکت والا کوئی گھر نہیں، فاطمہ کے قدم سے زیادہ برکت والے کوئی قدم نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں ایک نصیحت کی جا رہی کہ کیا، کن چیزوں پہ شادی کے موقع پہ زور دینا، اہم چیزیں کیا ہیں، غیر اہم چیزیں کیا. ایک مرتبہ دونوں کو نصیحت کی. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دعا پڑھی کہ بہرحال آخری معاملہ تو پروردگار کے ہاتھ میں. اور پھر حکم دیا خاندان کی عورتوں کو یا فاطمہ کو رخصت کرنا. ایک مرتبہ پانی کا ٹسٹ منگوایا اور اپنی بیٹی کے سر اور سینے اور جسم کے اس پانی کو چھڑکا. اور اس کے بعد اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی. وہی ایک لباس جو جہیز میں دیا گیا اسی کو پہن کے پیغمبر، اسی کو پہنا کے پیغمبر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اماری لائی گئی. سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تمہیں اس کی مہار پکڑنا. مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کی سواری کو علی کے گھر تک لے جانا. اب تک علی رسول کے ساتھ رہتے، اب پیغمبر اسلام علی کا گھر علیحدہ کیا، وہی گھر جو حجرہ فاطمہ کے نام سے مشہور. لیکن روایتوں میں ایک عجیب بات بتائی گئی، ایک عجیب بات بتائی گئی کہ پیغمبر نے ابتدائی 6 دن کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے سے کچھ باہر ایک انصاری کا مکان تھا، اس سے وہ مکان آریتن لیا اور اس وقت فاطمہ کو رخصت کر کے اس مکان میں بھیجا. وہ مکان نہیں جو بالکل اپنے مکان سے ملا ہوا، نہیں، بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر بھیجا گیا، البتہ بالکل باہر بھی نہیں، مدینے کے آخری محلے میں. آج سے چند سال پہلے تک جب ہم مسجد النبوی سے باہر آتے تھے باب السلام سے اور مسجد حمامہ کی جانب جاتے تھے تو راستے میں ایک مسجد پڑتی تھی جس کا نام مسجد فاطمہ تھا. اب اسے توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ بنا دیا گیا. یہ وہ مکان تھا جہاں شادی کے بعد 1 ہفتے تک پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رہنے کا حکم دیا. علی اور فاطمہ 1 ہفتے تک اس مکان میں رہے اور پیغمبر کا یہ بھی حکم تھا کہ اس موقع پہ کسی اور کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب پیغمبر فاطمہ اس مکان تک پہنچ گئے اور پیغمبر کو اطلاع ملی کہ ایک مرتبہ پیغمبر پھر اپنی بیٹی کے پاس آ رہے ہیں، اب جلوس اس طرح سے چلا تھا کہ مسجد النبوی سے فاطمہ کی ہماری چلی، سلمان آگے آگے ہیں، مہاجرین اور انصار کی عورتیں اپنے پورے حجاب کے ساتھ فاطمہ کی سواری کو گھیرے میں لے کے چل رہی اور کچھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ مکان آ گئے، وہاں پہ فاطمہ کو ایک مرتبہ اتارا گیا، باقی ساری خواتین آ گئی. پیغمبر پھر ایک آخری نصیحت کرنے کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیے جب تک کہ بزرگوں کی طرف سے نصیحتیں نہ ہو گھرانے چل ہی نہیں سکتے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر آئے بیٹی کے پاس اور اس موقع پہ پیغمبر نے وہ جملہ کہا جو سیرت فاطمہ میں بار بار جس کے اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. بیٹی میں نے تیری شادی اس سے کی کہ فضیلت میں تیرے باپ کے بعد کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں، لیکن اگر تو دولت دنیا یہاں تلاش کرے گی تو وہ تجھے نہیں ملے گی. اس لیے بیٹی اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اسے بعد میں دکھ اور تکلیف. یہ وہ جملہ جسے فاطمہ نے اس طرح یاد کیا کہ اس کے بعد کئی واقعات میں آیا کہ مثلا ایک دن پیغمبر بیٹی کے گھر میں گئے، بیٹی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، یہ کئی سال بعد کی بات، استقبال کے لیے کھڑی تو ہوئی لیکن جیسے ہی کھڑی ہوئی غش کھا کے گر پڑ. پیغمبر گھبرا گئے، ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، کہاں پیغمبر جیسا باپ اور فاطمہ جیسی بیٹی، گھبرا گئے پیغمبر. آگے بڑھ اپنی آغوش میں لیا بیٹی، پانی چھلکا، فاطمہ ہوش میں آئی. فاطمہ بیٹی یہ تیری کیا حالت، فاطمہ چھپانا چاہ رہی ہیں لیکن کیسے چھپائیں واقعے کو، اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ غلط بیانی کر نہیں سکتی. آہستہ آہستہ کہا بابا 8 وقت گزر گئے ہیں، فاقہ ہے گھر کے اندر، کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ ساری کائنات کا حکمران ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی تیری یہ کیفیت. کہا کہ ہاں بابا، جو کہ آپ رخصتی کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ شوہر کے گھر میں کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے شوہر پورا نہ کر سکے، تو میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں شوہر کے گھر میں جا کے کوئی فرمائش نہیں کروں، جیسی غذا، جیسا لباس، جیسا مکان میرا شوہر دے گا اسی پہ میں راضی رہوں گی. کتنے باپ ایسے جو اپنی ان بیٹیوں کو جو فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ایسی نصیحت کر کے رخصت کرتے ہوں. وہاں تو ساری نصیحتیں وہ ہوتی ہیں جس کا مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ سہولت و آرام ان کی بیٹی کو ملے. بہرحال پیغمبر نے پہلی نصیحت تو یہ، پہلی نصیحت اپنے گھر میں کی اور دوسری نصیحت فاطمہ کے گھر میں جا کے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کی، اور فاطمہ نے باپ کی نصیحت سنتے ہی دل میں ایک ارادہ کر لیا. روایت یہ ہے کہ جب رسول فاطمہ کے گھر سے باہر آنے لگے، اسما نامی ایک خاتون کو وہاں دیکھا. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جناب اسما بنت امیس ہیں، جناب سیدہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے آخری زمانے میں اسما بنت امیس نے، جو ایک طرح سے شہزادی کی رشتہ جٹھانی کا بنے گا، کیونکہ امیر المومنین کے بڑے بھائی جعفر طیار کی بیوی ہے اسما. تو اکثر علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے اسما بنت امیس کو دیکھا، لیکن بہرحال یہ کوئی اشتباہ ہوا کیونکہ خود علامہ مجلسی بھی لکھ رہے ہیں کہ اسما بنت امیس تو مدینے میں تھی ہی نہیں اس موقع پر، وہ تو حبشہ میں تھی جہاں جعفر طیار ہجرت کر کے گئے اور جنگ خیبر کے موقع پر اس شادی کے 4 سال بعد واپس آئیں. یہ کوئی اور اسما، اور پھر تحقیق کی ہے علماء نے کہ کون سی اسما، اس تحقیق کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں. بہرحال اسما نامی خاتون کو پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک مرتبہ کا اسما، میں نے منع کیا کہ اس وقت کوئی بھی گھر میں نہ رہے، تم یہاں کیوں آئی؟ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول، اگر کہ یہ جسارت تو ہو رہی لیکن ایک وصیت پہ مجھے عمل کرنا۔ جب مکے میں خدیجہ طاہرہ کا آخری وقت آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں خدیجہ کے سرحانے، خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو، حیات القلوب کی دسویں جلد کی روایت، میں نے گھبرا کے کہا کہ شہزادی آپ رو کیوں رہی؟ کہا کہ خدیجہ میں خدیجہ نے کہا کہ اسما میں موت کے خوف سے نہیں رو رہی، دنیا سے تو جانا ہی، بس مجھے یہ خیال آ رہا کہ میرا انتقال ہو جائے، میرا پورا خاندان اور میرے شوہر کا پورا خاندان ہمارا مخالف، جب میری بیٹی کی رخصتی ہوگی میں کیسے کسی عورت کو ضرور جانا چاہیے، کون ہوگا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جانے والا؟ اسما کہتی ہے میں نے کہا شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے، اس وقت میں جاؤں گی اور فاطمہ کے مہکے کی طرف آپ کی طرف سے آپ کی نمائندگی کروں گی۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا اسما اپنے وعدے کو بھولنا نہیں، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول، میں نے شہزادی خدیجہ طاہرہ سے مکہ میں یہ وعدہ کیا کہ فاطمہ زہرا کو مہکے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ پیغمبر نے خدیجہ کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے باہر آئے کہ اسما ٹھیک ہے، تم نے خدیجہ سے وعدہ کیا، چنانچہ تم اسی گھر میں رہو۔ اور پیغمبر اسلام، وہ قلبی محبت کہ زندگی میں جب کبھی خدیجہ کا نام پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر کو وہ ساری قربانیاں اور ایثار یاد آ گیا، پیغمبر ہمیشہ روتے ہوئے اس جگہ سے بلند ہوئے، چنانچہ اس وقت بھی روتے ہوئے باہر آ گئے اور فاطمہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آ گئے۔ اب تاریخ بتاتی کہ اگلے دن رسول پھر پہنچے بیٹی کے پاس، ماں نہیں، پیغمبر اسلام کو یہ بھی احساس، چنانچہ اگلے دن پیغمبر جا رہے ہیں فاطمہ کے پاس۔ جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ اگرچہ یہ سارے واقعات آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول کا حصہ ہے، اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ مختصر کیا جا سکتا ہے واقعے کو، وہ میں کر رہا ہوں۔ اگلے دن پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا تھا، وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، وہی پیوند لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے دن سے اپنے گھر میں پہن رہی، وہی اس وقت، ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا، رات کو رخصت ہو کے آئیں اور اگلی صبح کی بات، ایک مرتبہ پیغمبر جیسا نبی حیران ہو، بیٹی فاطمہ وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا گیا تھا وہ کہاں؟ کہ تم نے پھٹا پرانا مہکے والا لباس کیوں پہن لیا؟ شادی کا موقع، کم از کم ایک دن، دو دن، تین دن تو دلہن کو زینت کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اگر کہ بہت زیادہ میک اپ اور آرائش اور زیب و زینت کا قائل نہیں، مگر وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ایسے ناخن بڑھانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے، عورت کو ہلکا سا زیور پہننے کا حکم پیغمبر دیتے، بہرحال تھوڑی بہت آرائش کا حکم ہے۔ فاطمہ بیٹی، وہ لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ لباس، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس خراب نہ ہو، اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو، جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں۔ اچھا عام بات ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا، لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ ہم کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹی فاطمہ کہاں محفوظ کر کے رکھا، جس جگہ ہے وہ لباس؟ کہا بابا آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے اور نماز پڑھ کے بیٹھے، علی تو آ گئے مسجد میں، مولا تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، فاطمہ گھر میں اکیلی، کوئی فقیر یہاں سے سوال کرتا ہوا گزرا، میں نے فوراً وہ لباس اتارا، یہ پرانا لباس پہنا اور وہ جو شادی کا بہترین ایک ہی لباس تو رسول نے خریدا، وہ لا کے اس فقیر کو دے دی۔ پیغمبر نے کہا بیٹی آخر کیوں؟ کہا کہ بابا اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے بتایا، ایسا یہ ساری چیزیں معصوم معصومہ کے علم ہیں لیکن واقعہ اس طرح پہنچا، میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا کہ ایک جب میری ماں نے ایک بڑی دولت آپ کے حوالے کی، کوئی تجارتی قافلہ آیا خدیجہ کا، یہ شادی کے بعد لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ، بہت نفع ہوا خدیجہ، سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا۔ میری ماں نے یہ بتایا کہ جس وقت انہوں نے یہ سارا مال آپ کو دیا اور آپ کے مال لے کے باہر چلے گئے، جب شام کو واپس آئے تو یہ دیکھا کہ آپ بوری پہنے ہوئے، کرتا بھی نہیں ہے، بوری۔ میری ماں نے پوچھا آپ سے، میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گیا، تو آپ نے کہا کہ خدیجہ میں یہ سارا جو تم نے تجارت کا نفع دیا
مکے کے غربا میں تقسیم کر رہا اور کافر غریب، ویسے ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا، جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو یہ غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع ملی، تاخیر سے آئی، اس نے آگے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے، میں تو بہت زیادہ محتاج ہوں، میں تو سب کچھ دے چکا تھا، فقط ایک لباس تھا میرے پاس، میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا، بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دی، اور اے خدیجہ اصل میں وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان راہ خدا میں دے دے، کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی، اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کرے، وہ واپس نہیں ملتی، تو جو کچھ میں نے دیا یہ قیامت میں مجھے ملے گا۔ تو بابا جب آپ نے، جب میری ماں نے مجھے یہ بتایا، تو آج میں نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤ، تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ خدا مجھے واپس کرے گا، اور یہ پھٹا ہوا لباس اسی دنیا میں چھوڑ کے جاؤں۔ دیکھیے خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ بتا رہی کہ ایک عورت کو کس طرح ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت جو ہر مومن کے عقیدے کا لازمی جز، اسے بھی یاد دلا رہی۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات ضائع ہوتی، ایک پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے تو کوثر کی صورت میں آخرت میں تمہیں واپس ملے گا۔ بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح سویرے یہ مکالمہ ہوا، اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی شادی ہو گئی، اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا۔ واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سیرت رسول کا موضوع کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جائے، اس لیے بس آخری واقعہ۔ اے علی تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا۔ اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیت، یہاں آتش بہر فاقے سے گزر جاتے، وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ میرا مولا کہتا کہ 8-10 آدمیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع دی، پیغمبر آئے، کہا کہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ۔ اچھا، اسلام میں ولیمے کا بہت سخت حکم، اور مستحب یہ ہے کہ نکاح رات کو ہو اور ولیمہ دن کو، چنانچہ یہ دن کا وقت تھا۔ میرا مولا کہتا کہ جس وقت میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا۔ عام طور پہ مسجد میں 8-10-12 مسلمان ہوتے ہیں، نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں، یہ کوئی نماز کا وقت رہے نہیں، 10-12-15 مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بلا کے لاؤں گا۔ اب جب پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بھری ہوئی۔ اب میرا مولا کہہ رہا کہ کھانا بہت کم، مہمان بہت زیادہ، چنانچہ مجھے حیا دامن گیر ہو کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا، اس کے دل کو بھی تکلیف ہوگی۔ جناج میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور جا کے آواز دی کہ اے مدینے والوں، میری شادی کا ولیمہ، اس میں شرکت کے لیے آ جاؤ۔ کہ بھائی یہ آواز میں نے دی، 8-10 آدمی سنیں گے، باقی کو شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا، کہ میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی۔ یہ سوچ کے میرا مولا واپس آیا۔ اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا پورا گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ پتا چلا رسول نے کہا اے علی، خدا نے تمہاری آواز کو اتنا پھیلایا کہ مدینے کے ہر ہر گھر کے اندر یہ آواز چلی گئی۔ اب میرے مولا کے لیے اور بڑا مسئلہ، اور بڑا مسئلہ کہ وہاں تو خالی مسجد کے نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا، یہاں تو سارا مدینہ آ گیا۔ یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے، وہ جو باہر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے۔ لیکن اس موقع پہ زاکرین کرام ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہی کہتے مجھے بھی آگے بڑھ جانا، کہ مولا سے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا فکر کی ضرورت آپ کو نہیں، آپ نے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا آپ تیار کریں، اور جن کے کانوں تک خدا نے آواز پہنچائی ان کے کھانے کا انتظام خود خدا کرے گا، اور واقعا خدا نے انتظام کیا۔ اور اس طرح سے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے گیا، لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا۔ اور علی کی دعوت ولیمہ، مدینے کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ تھی جس میں ہر شخص شریک ہوا، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا، یہ ولیمہ کا اہتمام ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ گزر گیا، پیغمبر نے پھر اپنے گھر کے برابر جو حجرہ، آج تو خیر وہ بالکل رسول کی زری کے اندر آ گیا، اس وقت دو مکان برابر سے تھے، اپنے برابر والا حجرہ تیار کرا لیا، بیٹی اور داماد اس میں واپس آئے۔ پھر پیغمبر اسلام، ایک عرب کا طریقہ بھی تھا، 6 مہینے کے لیے بیٹی اور داماد کو مدینے سے باہر قبا نامی بستی میں بھیج دیا،
یہ خدا وہی بستی جب رسول مدینے میں آ رہے تھے تو وہاں آ کے رک گئے تھے کیونکہ علی مکے میں تھے ہجرت کے موقع پر اور انتظار کیا تھا علی کے آنے کا. آج جہاں مسجد قبا اس کے برابر کی گلی میں وہ مکان 4 سال پہلے تک تھا جہاں 6 مہینے شادی کے بعد مولا نے اور شہزادی نے ایک ساتھ گزارے تھے, لیکن 4 سال پہلے اس مکان کو توڑ کے وہاں بھی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام کیا گیا اور اس تاریخی اثر کو اس تاریخی نشانی کو مٹا دیا گیا. اب روایت میں یہ کہ 6 مہینے یہاں گزرے, اس کے یا تو قبا میں بھیجنے سے پہلے یا قبا سے واپسی کے بعد ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے. پیغمبر کئی مرتبہ آئے گئے لیکن یہ جو خاص روایت, زیادہ میرا مجھے یہ لگ رہا ہے کتابیں پڑھ کر کہ یہ جو اب روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے جب 6 دن مدینے کے مکان میں بیٹی اور داماد رہے, پھر رسول نے 3 دن کے لیے اپنے برابر کے حجرے میں بلایا, پھر 3 دن کے بعد 6 مہینے کے لیے مدینے سے باہر بھیج دیا. بہرحال چاہے قبا جانے سے پہلے کی ہو یا قبا سے آنے کے بعد کی, روایت بڑی اہم کہ ایک دن پیغمبر پھر بیٹی اور داماد کے گھر میں آئے اور کہا کہ علی اور بیٹی فاطمہ گھر کے کام بہت زیادہ ہیں, میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے کاموں کو تقسیم کر دیں, علی گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا اور فاطمہ بیٹی گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ سب تمہیں انجام دینا, چکی پیسنا, جھاڑو دینا, جو گھر کے اندر کنواں ہے اس سے پانی بھرنا, بستر کی صفائی, کھانے کی تیاری, کپڑے کا دھونا, اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ علی کی ذمہ داری. فاطمہ کہتی کہ مجھے اپنی زندگی میں اتنی خوشی کسی دن نہیں ہوئی جتنی خوشی آج کے دنوں کہ میرے بابا نے گھر کے کام کے باروں سے گھر کے باہر کے کاموں سے مجھے بری کر دیا اور مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے کوئی نہ تھا کہ میرا بابا گھر کے اندر کے کام میرے حوالے کر رہا اور مجھے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا پڑے گا. جو فاطمہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی, وہ کنیزی سیدہ کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قید بن جاتی ہے. آج کی ایک عورت سے یہ بات کریے, وہ اس سے زیادہ بدتر کسی چیز کو نہیں سمجھے گی جسے فاطمہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مان رہی. بہرحال یہ پیغمبر نے کام کی تقسیم کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گھرانے میں غربت بھی آئی, اس گھرانے میں بیماری بھی آئی, اس گھرانے میں فقر و فاقہ بھی آیا, لیکن کبھی اس گھرانے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس اعتبار سے کہ شروع سے لے کر اب تک ہر مقام پر پیغمبر نبی کے علاوہ ایک حضور کی حیثیت سے بھی نصیحتوں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, کام کی تقسیم کے ذریعے سے اس انداز سے گھرانے کا نظام بنا دیا کہ خیر وہ تو علی اور فاطمہ کا گھر تھا. اگر کوئی بزرگ آج بھی اس انداز سے اپنے بیٹی اور داماد یا اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان ان تمام چیزوں کا خیال کرے تو وہ گھر آج بھی جنت کا ٹکڑا بن سکتا, بس ایک مرتبہ سنت رسول پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیجیے.
بزم سہارت ہے فاطمہ, در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ, نفس نقی سے جس میں رسالت ہے فاطمہ, اصل اصول نخل امامت ہے فاطمہ, شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہے, مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہے, حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے, قول نبی سے فرض ولایت ردائے بصول ہے ام الکتاب محو ثنائے بصول ہے قرآن کے شروع میں بائے بصول ہے حیدر سمیت فاطمہ رسول کتاب ہے بے ہے بطول نقطہ باب تراب ہے ہوئے بہشت حاجب دربار فاطمہ روح القدس ملازم سرکار فاطمہ این الہ پردہ اسرار فاطمہ عصمت کا نور غازہ رخ سارے فاطمہ ظاہر جو خال و خد سے جلال رسول ہے یہ آیا ہے حجاب کی شان نزول ہے بی بی پہ ہے سہارا تو عصمت کا خاتمہ شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے یہ جان مصطفیٰ صفت بوتراب ہے بیٹے شریک نور رسالت ماب ہے ماں مطلع شرف تو